نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہم لوگوں نے روزانہ ایک ذکر و تدریس کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے تاکہ ہمارا ایمان بڑھے. اسی سلسلے کی آج کی یہ کڑی ہے, الحاکم التکاثر. ٹاپک تھا کہ تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے, یعنی تم غافل ہو دنیا حاصل کرنے کی وجہ سے اپنی اصل آخرت سے. تو ہم اسی صورت سے اس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة تکاثر. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے, یہاں تک کہ تم اسی فکر میں لبے غور تک پہنچ جاتے ہو, یعنی قبر تک پہنچ جاتے ہو. ہرگز نہیں, تم کو معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو, ہرگز نہیں, عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں, اگر تم یقین علم کی حیثیت سے جانتے ہوتے تو تم دوزخ دیکھ کر رہو گے. پھر تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھو گے. پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. اگر آپ صرف ترجمہ ہی دیکھ لینا تو ہمیں چونکانے کے لیے کافی ہے ترجمہ, کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. اور اگر ہم سوچیں, میری بہنوں, آپ خود سوچیں, یہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں, کیا ان حالات نے ہمیں چونکا نہیں دیا؟ کیا یہ حالات ہمارے لیے ایک جھٹکا ثابت نہیں ہوئے؟ کیا یہ حالات ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور نہیں کر رہے ہیں؟ الحاکم التکاثر. اے انسان, اے بندے, اے لوگو, اے مومنوں, تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے کہ ذرا سنو, دیکھو تو صحیح, غور تو کرو, تھوڑا سوچو تو صحیح کہ تم کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو, یہ تم کہاں کچھ نہ کچھ نہ چلے جا رہے ہو, کس غفلت میں تم پڑے ہوئے ہو, تم کہاں یہ دوڑ لگا رہے ہو, کہاں تم نے یہ ریس لگائی ہوئی ہے, ایسی بیکار جگہ تم ریس لگا رہے ہو جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں, تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. تھوڑے سے پہلے ہم معنی دیکھ لیں گے, اس کی وجہ سے ہم کو آسانی ہو جائیں گی بات کو سمجھنے میں. معنی سمجھنے کی وجہ سے ہمیں بات سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور عربی زبان کی یہی خاصیت ہے کہ اس کا لفظ بہت زیادہ اپنے اندر وسعت سموئے ہوتا ہے, یعنی اس کے بہت زیادہ فصیح اور بلیغ معنی ہوتے ہیں ایک لفظ میں. تو لہو کا جو معنی ہے الحاکم, یعنی لہو کا معنی عموماً کھیل تماشا کیا جاتا ہے, لیکن اصل میں لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اصل مقصد سے یا کسی اہم تر چیز سے ہٹائے رکھے. آپ خود سوچے کہ میرا اور آپ کا, ہم سب کا, پوری انسانیت کا, پھر مسلمانوں کا اصل مقصد کیا تھا؟ کس کو راضی کرنا, کس کے لیے جینا اس دنیا میں, کس کے لیے عبادتیں کرنا, اصل مقصد ہمارا کیا تھا؟ لیکن ہم کس میں غافل ہو گئے اور شامل ہو گئے کہ ہم جو ہمارا اصل مقصد تھا اس سے ہم غفلت میں پڑ گئے, اس سے ہم غافل ہو گئے. اور الحا کا مطلب الحاکم, یعنی الحا کا مطلب ہوتا ہے کسی گھٹیا کام میں مشغول رہ کر اہم ترین کام سے پیچھا ہٹانا. یعنی غفلت یا بھول کس وجہ سے ہے, کس وجہ سے غافل ہیں آپ؟ یعنی کہ آپ بھول گئے ہیں اس کام کو, بلکہ آپ فضول کاموں میں زیادہ انوالو ہیں, آپ فضول کاموں میں زیادہ مگن ہیں, اس وجہ سے آپ نے اصل مقصد سے اپنے آپ کو ہٹا لیا ہے. یہ الحاکم کا مطلب ہے. اب آپ اس سے خود سوچ لیں. اور تکاثر کی مختلف صورتیں مفسرین نے بیان کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تکاثر کا لفظ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے. آدمی کوئی چیز زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے, لوگ کسی چیز کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں, یعنی کمپٹیشن ہو, ریس لگی ہوئی ہو, یا پھر ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں اور زیادہ حاصل کریں. تو کثرت کس چیز میں, کیا چیز چاہتا ہے انسان؟ آج میں اور آپ, ہم سب, پوری دنیا کے لوگ دیکھا جائے تو کہاں لگے ہوئے ہیں, کس دوڑ میں اور کس ریس میں ہم لگے ہوئے ہیں؟ آپ خود بتائیے میری بہنوں, کیا ابھی تک بھی, یہ لاک ڈاؤن سے پہلے تک بھی, کیا ہم سب غفلت میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ کیا ہم سب غافل نہیں تھے؟ کیا میں اور آپ اس فکر میں نہیں پڑے ہوئے تھے کہ بس ہمیں دنیا حاصل کرنا ہے, دنیا حل میں مزید, حل میں مزید, حل میں مزید؟ ہماری یہ حرص و حوث رکتی ہی نہیں ہے کہیں جا کر، بس ہم مسلسل دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آج ایک چیز کی فکر ہے تو کل دوسری چیز کی فکر ہوتی ہے، ہر خواہش پر ہم بس سمے نہ وتانا کہتے چلے جاتے ہیں اپنے دل کی بات پر، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی آخرت کے تعلق سے کیا سوچ رکھا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان انہی چیزوں کے حصول کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دیتا ہے، پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ کن چیزوں میں لگاتے ہیں؟ جو اس کے نفس کو مرغوب ہیں، جو اس کے نفس کو پسندیدہ ہیں۔ کیا نفس کو ہمارے پسندیدہ ہے؟ عالیشان محل، عالیشان گھر، بنگلے، گاڑیاں، اچھی جاب، خوبصورت چیزیں، اچھی کراکری، فرنیچر، اور کیا کچھ چاہیے؟ آپ خود سوچتے جائیں اور آپ خود اپنے پاس ایک لسٹ بنائیے کہ کیا کیا چاہیے۔ آج ہمارے لیے مرغوبات نفس کیا بنے ہوئے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہم کس چیز میں لگے ہوئے ہیں؟ مال و دولت، بلند و بالا عالیشان عمارتیں، منصب، اقتدار، عہدہ، جاہ اقتدار، یا کثرت کسی بھی چیز کی؟ اور ان چیزوں کو حاصل کرنے میں انسان کی توجہ آخرت سے بالکل ہٹ جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیتا ہے، اخلاقی حدود سے آزاد ہو جاتا ہے، حقداروں کے حق ادا نہیں کرتا، اپنی آخرت کی فکر اسے نہیں ہوتی، ایسی باتوں سے غافل رہ کر وہ نفس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ حتی زرتم المقابر، یعنی ایک بھاگ دوڑ لگی ہے، ایک ریس لگی ہے، ایک رننگ ریس ہے سمجھیں، اور یہ بھاگتے دوڑتے ہم دنیا حاصل کرنے کے پیچھے، آخر کار ہماری عمر کب گزر جاتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم میں سے ہر کوئی سوچے، آج ہم جو بھی، جو جتنے سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 70، لیکن ہر کوئی سوچے کہ اس کی زندگی گزر گئی، کہ اسے یہ نہیں لگ رہا ہے کہ اچھا بس ابھی تو شروع ہوئی تھی زندگی، ابھی کی تو بات تھی، میں تو ابھی بچپن کے اپنے اوقات آپ یاد کریں، اپنے بچپن کے سارے واقعات یاد کریں، ایسے لگتا ہے گویا ابھی کی تو بات تھی، ابھی تو بچپن گزرا تھا، ابھی تو شادی ہوئی تھی، ابھی تو بچے ہوئے تھے، اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے، بچوں کی شادیوں کا وقت آ گیا، اور اب ہمارا چل چلاؤ کا وقت ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ بس ابھی تھوڑی دیر کے لیے، یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہی کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی کی حیثیت ہی کیا ہے، اس تھوڑی سی زندگی کے لیے کہ ہم اپنی آخرت برباد کر لیں؟ کیا ہم اس دنیا میں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو فراموش کر دیں، اس کو بھول جائیں؟ اے غافل انسان، اے غفلت میں پڑے ہوئے انسان، تجھے اپنی آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ تو یہ فکر کیوں نہیں کرتا کہ تجھے آخرت میں جا کر اللہ تعالیٰ کے آگے جواب بھی دینا ہے؟ تو کہاں ہم پڑے ہوئے ہیں، کہاں ہم مشغول ہیں، کہاں ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ فکر تو ہے کہ میرا لباس اچھا ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں کہ قبر میں میرا کیا حال ہوگا۔ ہمیں یہ فکر تو ہے کہ میں ظاہری طور پر میں بہت اچھا کہلاؤں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ کریں کہ کیا بڑے لوگ ہیں، کیا شاندار گھر ہے، کیا عالیشان محل ہے، کیا شاندار کار ہے ان کے پاس، کتنا اچھا بنگلہ ہے، لیکن ہم کو اپنے اخلاق کی فکر ہے؟ کیا ہم نے اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم ظاہریت پر تو بہت مر مٹتے ہیں، ہم ظاہر پرستی پر تو بہت جاتے ہیں، لیکن ہم کو اپنے اخلاق اور اپنے باطن کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ کیا ہم نے حقداروں کے حق ادا کر دیے؟ کیا ہم فرائض سے کہیں غافل تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہم نے اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کے چکر میں اپنی جو ڈیوٹی تھی، ہمارے جو فرائض تھے، ہم نے اس سے غفلت تو نہیں برت رکھی؟ تو آج ہم کس چیز سے غافل ہیں؟ ہمیں اپنے ظاہری حسن و جمال کی، اپنے ظاہری پرسنالٹی کی تو بہت فکر ہے کہ میں دکھ کیسے رہی ہوں، میرا لباس کیسا ہے، میرا گھر کیسا ہے، میرا فرنیچر کیسا ہے، میرے بچے کیسے ہیں۔ ہمیں ذرا سی یہ بات پسند نہیں آتی کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے۔ تو ہمیں فکر جس چیز کی ہونی چاہیے اس سے تو ہم غافل ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھاگے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں ہم اتنا مگن ہو گئے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، الحمدللہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں۔ آپ خود سوچیں، اپنے آس پاس آپ دیکھیے، اپنے پڑوس میں دیکھیے، اپنے خاندان میں آپ دیکھیے، اپنے ارد گرد آپ دیکھیے، آپ کو ایسے لوگ نہیں دکھائی دیں گے جو اگر دین کی بات اگر آپ ان کے سامنے کرتے ہیں تو ہنستے ہیں، کہتے کہ یہ بے وقوف لوگ، دیکھو بس ہمیشہ دین دین ہی لے کر پڑے رہتے ہیں۔ بے وقوف کہا جاتا ہے دینداروں کو، ہنسی اڑائی جاتی ہے ان کی، مزاق بنایا جاتا ہے ان کا، کہتے کہ یہ مولوی، یہ ملا، یہ پردے والے لوگ، یہ بس ہمیشہ آخرت کی باتیں کرتے ہیں۔ آج کہاں گئے وہ سارے لوگ؟ آج ہماری ترقی، آج انسان نے اتنی ترقی کر لیا، جو عاد اور سمود نے بھی جو ترقی نہیں کی تھی وہ آج ہم لوگوں نے کر لی ہے۔ آج ہمارا دور، آج کے دور کے لوگ کہتے ہیں ہماری جیسی ترقی تو کوئی کر نہیں سکتا، یہ آسمان کو چھوتی ہوئی بلڈنگز، یہ آسمان کو چھوتے ہوئے برج ٹاورز، اور ہماری ٹیکنالوجی، ہماری مشینیں، کیا کچھ نہیں ہے آج انسان کے پاس۔ آج ہم نے سائنس کو خدا بنا لیا تھا، جو سائنس کہتی ہے ٹھیک ہے وہ ہم مانیں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے اسے ہم نہیں مانیں گے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہمارے لیے، وہ بات ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، اس کا ہم مذاق بناتے ہیں، اور ہمارے لیے سائنس سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ تو آج کہاں گئی وہ سائنس؟ دھری کی دھری رہ گئی نا سائنس۔ اے غافل انسان، تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا تھا؟ کس کے بھروسے پر اور کس کے بلبوتے پر تو اتنی بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا؟ آج کہاں گئے وہ سارے جتھے؟ سب اپنے گھروں میں بند پڑے ہیں نا، یہ ایوان، یہ بلڈنگز، یہ مارکیٹس، یہ مالز کہاں ہیں؟ سنسان پڑے ہیں سارے، سارے لیبورٹریز، جتنے ٹیکنالوجیز کی جو چیزیں سامان ہیں سب کہاں ہیں؟ سب بند پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہم کو غفلت سے چونکا دیا، اور اللہ تعالیٰ یہ لے کر آتے رہتا ہے ایسے واقعات، ایسے حادثات جس سے انسان غفلت سے چونک جائے، اپنی آخرت کی فکر کرے۔ ہم تھے کہ نہیں تھے، کتنی شادیاں، مطلب میں تو سوچتی ہوں کہ جو لوگ باہر کنٹریز میں رہتے ہیں ان کو پھر بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے تھوڑا اس بارے میں اتنا کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے۔ جو ہمارے ممالک ہیں اسپیشلی انڈیا، پاکستان اور آس پاس کے کنٹریز، وہ لوگ جانتے ہوں گے جو وہاں رہتے ہیں، ہر مہینے یا مہینے میں 4 شادیاں ہوتی ہیں، اور ہر شادی میں سب کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ لو وہی پرانے کپڑے پہنے، کتنے لوگوں نے تو دیکھ لیا وہ ڈریس کو، یعنی ایک ڈریس ایک پارٹی میں بس پہنا جائے گا، وہ کتنا بھی مہنگا ہو۔ ہمیں یاد آتا ہے، الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ، وہ ایسے ریس میں لگے ہوئے نہیں ہیں، غافل نہیں ہیں وہ، پڑے ہوئے بس دنیا حاصل کرنے کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں کہ ایک ہی ڈریس سال بھر پہنتے ہیں اور انہیں کوئی اس پر شرمندگی نہیں ہوتی، شرمندگی کی کیا بات ہے بھلا؟ لیکن اب تو ایسا حال ہو گیا کہ بچیاں ماؤں سے کہتی ہیں کہ لو ایک ہی ڈریس ہم پہنے، 1000 لوگوں نے تو اس کو دیکھ لیا ہے، تو کیا ہوا اگر دیکھ لیا تو؟ تو آپ دیکھیں، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے والدین جو ایک ڈریس بنا دیتے تھے تو وہ پورا سال بھر چلتا تھا، عید پر ڈریس بنتا تھا، اور وہ عید کا ڈریس سال بھر میں جتنی شادیاں ہوں گی، چاہے چھوٹا فنکشن ہو چاہے بڑا فنکشن ہو، وہ لباس ہمیشہ پہنتے تھے، بڑے ہونے تک پہنا، اور کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا تھا کہ اچھا یہ ایک لباس کو کتنے لوگوں نے دیکھ لیا ہے، کبھی خیال نہیں آیا۔ لیکن آپ دیکھیں کیسے معیار بدل جاتے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر دور کا تقاصر کچھ اور ہوتا ہے، ہر دور کی تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، ہر دور کی نفس پرستی کچھ اور ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں کچھ اور تھیں، آج کچھ اور ہے۔ تو آج کی جو غفلت ہے، آج کی جو دوڑ ہے، جو ریس ہے، وہ صرف لباس، جیولری، میک اپ، یعنی ہم سمجھتے ہیں چونکہ ہم ہماری چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا دنیا سے میک اپ کا خاتمہ ہو گیا، اچھا دنیا سے یہ کمپٹیشن کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن جب ذرا نظر ڈال کر دیکھو اور جھانک کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اور پہلے سے بڑھ گیا ہے شوق، اتنا زیادہ کریز ہو گیا ہے اب تو کہ وہ جو نظر آتی ہیں میگزینز پر جو ماڈلز، ہم کو ویسے ہی بننا ہے، اس کے لیے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے ڈائٹنگ اپنی جگہ، میں ڈائٹنگ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو بالکل ایسے بنا لیا ڈائٹنگ کے چکر میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں تھیں وہ سب چھوڑ دی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کیوں، کیسے نظر آنا ہے؟ فکر اس بات کی نہیں کہ ہم فٹ رہیں، ہم صحت مند اور تندرست رہیں، فکر اس بات کی کہ مجھے اس کے جیسا فگر چاہیے، وہ ماڈل کے جیسا، تو کیا فائدہ ایسا؟ تو ہم کو کس نے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ بس کپڑوں کی دھن نے، کپڑے کپڑے کپڑے، ہر وقت کپڑوں کا ذکر، ہر وقت جیولری کا ذکر، ہر وقت کراکری، تم نے کون سا ڈنر سیٹ خریدا ہے، اچھا میں نے تو فلاں سے خرید، فلاں جگہ سے خریدا ہے، آج کل تو اس سے بھی انٹرنیشنل لیول پر بات چلے گئی ہے، اچھا تم دبئی کے میلے میں گئی تھی، وہاں پر شاپنگ ہوئی، اب یعنی نیشنل لیول پر شاپنگ کی بات نہیں کی جاتی ہے، انٹرنیشنل لیول پر شاپنگ کی بات کی جاتی ہے۔ یہ ساڑی کہاں سے خریدی؟ فلاں جگہ سے خریدی، اچھا اب میں اس سے بڑھ کر دکان سے خریدوں گی۔ یہ فرنیچر کہاں سے آیا؟ فلاں سے، اچھا میں اس سے بڑھ کر۔ اور یہ جو برانڈ کا چسکا لگا ہے آج ہمیں، ہم نے تو پہلے کبھی برانڈ کا نام نہیں سنا تھا سچ میں، اور ابھی بھی بہت سارے برانڈز کے نام معلوم بھی نہیں ہے۔ لیکن آج کی جو ینگ جنریشن ہے، کسی مفسر نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہر دور کے بت الگ الگ ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں مٹی اور اس کے لکڑی اور اس کے بت بنائے جاتے تھے الگ الگ چیزوں کے، اور وہ بت سامنے کھڑے ہوتے تھے، اس کے بعد کچھ اور بت آئے۔ اب آج کے بت ہیں برانڈز، اب برانڈ سے نیچے تو ہم اترتے نہیں ہیں، اس کی دوڑ لگی ہے، اس کی ریس لگی ہے۔ تو الحاکم التکاثر، کہ تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے الحاکم التکاثر، تم کو کثرت سے مال حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، لگی ہے نا دوڑ، لگی ہے نا ریس۔ کتنے سارے بزنس مین، کتنے سارے جابس کرنے والے، کتنے سارے بزنس کرنے والے لوگ ہمارے ہی خاندان میں آپ دیکھ لیں، جو ایک دوڑ لگا رہے ہیں، ایک ریس لگا رہے ہیں کہ اچھا میں آگے بڑھ جاؤں اس سے بزنس میں۔ ان کے ذمے حج فرض ہو چکا ہے لیکن حج کو نہیں جاتے ہیں، کیوں نہیں؟ میں حج کو چلا گیا تو اتنے دن کا میرا بزنس کا نقصان ہو جائے گا۔ اذان ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، مؤذن آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، حیا علی السلاح، آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو میری جاب زیادہ پسند ہے، مجھے تو میرا بزنس زیادہ پسند ہے، میرا بزنس چلا جائے گا نا. تو یہ دوڑ لگی ہے، یہ ریس لگی ہے، ہر کوئی بھاگ رہا ہے، ہر کوئی دوڑ رہا ہے، اور اس دوڑ نے انسان کو غفلت میں ڈال رکھا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے، یہ ابھی جو ہے دراصل یہ ہمارے لیے ایک چونکا دینے والا حادثہ ہے، یہ ہم کو الرٹ کر دیا گیا، یہ وارننگ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسی وارننگز بھیجتا رہتا ہے، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی سونامیز کی صورت میں، کبھی یہ وائرس کی صورت میں، کہ اے انسان، اے غافل انسان، تو جو مبتلا تھا تکاثر میں، تو جو فخر جتانے میں لگا ہوا تھا کہ میں سب سے بڑا وہ چھوٹا، میں اس سے بڑا وہ چھوٹا، وہ مجھ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے، بولا مجھے اس کے آگے ریس لگانی ہے، دوڑ لگانی ہے. تو ہم خود سوچیں، ہر انفرادی لیول پر میں اور آپ، ہم سب سوچیں، ہم سب اس میں مبتلا ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اس میں شامل ہوں، ہم میں ہر ایک میں یہ خواہش چھپی ہوئی ہے کہ ہم دنیا میں آگے بڑھ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائے. تو ہم اسی فکر میں مبتلا ہیں، اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، صرف اور صرف دنیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم نے قبریں دیکھ لی، تم نے قبروں کی زیارت کر لی اس چکر میں، یعنی تم کو آخر کار موت آ گئی، تم بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، تم کثرت سے مال حاصل کرنے کی دھن میں تم اتنا آگے بڑھ گئے کہ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا. اور آپ بتائیے کہ مجھے اور آپ کو اپنی موت کا وقت معلوم ہے کہ کب آئے گی؟ ابھی آج ہم دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے، ریس میں لگے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں موت کا بلاوا کب آ جائے. تو تم غافل تھے، تم لاپرواہ تھے، تم بے حس ہو چکے تھے، تم اپنے رب کو بھول چکے تھے، تم نے اپنے رب کے سامنے سر جھکانے کے بجائے تم نے دنیا کی طرف دوڑنا گوارا کیا. تو اسی وجہ سے اب تمہاری موت قریب آ گئی، تم نے قبروں کی زیارت کر لی، تم قبر میں پہنچ گئے، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. تو اصل پھر فکر کس کی ہونی چاہیے، اصل ہمیں کوشش کس کے لیے کرنی چاہیے، تیاری کس کے لیے ہو، ہم کیسے غفلت سے چونکے اور کیسے اس غفلت سے باہر آئیں. آج آپ دیکھیں کہ ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، حق داروں کو حق ادا کیا نہیں کیا، اپنے فرائض ادا کیے نہیں کیے، صرف معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے. اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ معیار آدمیت کس قدر گر رہا ہے، ہمارا اخلاق کس قدر گر رہا ہے. یہ دنیا کے کھیل تماشے، ایک ایک میچ کتنی دیر کا ہوتا ہے آپ سوچیں، اس میچ میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور ایک کے بعد ایک میچ، ایک کے بعد ایک میچ، کبھی ختم نہ ہونے والے میچ. اور کچھ لوگ اتنے کریزی ہوتے ہیں اس کے کہ کئی گھنٹے، بلکہ ان کی با جماعت نماز بھی چلی جاتی ہے میچوں کے چکر میں. ہے کہ نہیں ہم لوگ غفلت میں؟ آپ بتائیے کتنا آج ہماری نوجوان نسل کو یہ گیمز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. اسی لیے کچھ مفسرین نے اس کے جو معنی بتائے ہیں کہ الحاکم التکاثر، اس میں جو لہو اور لعب آیا ہے، کہ لہو فضول کام اور لہب کھیل تماشا. کہ کھیل تماشے میں آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ محسوس ہو، جیسے فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، یا کچھ بھی اور ایسے جسمانی کھیل ہیں ورزش کے، تو ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ایکچولی وہ آپ کو فزیکلی آپ کو فٹ رکھ رہا ہے وہ گیم، لیکن اس گیم کے پیچھے اتنا دوڑ جانا کہ اپنی نمازوں کو چھوڑ دینا، یہ دراصل پھر الحاکم التکاثر ہو جائے گا. پھر وہ بھی لہو بن جائے گا، جو لعب تھا وہ لہو بن گیا. تو لعب میں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کا فائدہ ہو یا تھوڑا سا فائدہ ہو، لیکن لہو میں تو کچھ بھی نہیں. لہو کا مطلب ہوتا ہے بالکل فضول کام جس کا کوئی فائدہ نہیں. تو بہرحال انسان آج اپنے نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنا نفس کا غلام بنا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور وہ موت کو دیکھ لیتا ہے، لیکن یہ موت پھر اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی، نہیں، موت اسے مہلت نہیں دیتی. موت اسے یہ نہیں کہتی کہ ٹھیک ہے بھائی، میں تمہیں دو دن کی اور مہلت دے دیتی ہوں، تم ذرا اپنا کام کر لو، جو کچھ تمہارے معاملہ تھے نپٹا کر آ جاؤ، میں دو دن کے بعد آ جاؤں گی. ایسا ہوتا ہے بھلا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ گیمز، وہ جو ابھی سنا تھا کچھ عرصہ پہلے، ایک سال پہلے تک تو وہ معلوم بھی نہیں تھا کہ پب جی کیا ہے. وہ پب جی نے اتنا دیوانہ بنا رکھا ہے کہ لوگ اور بچے سیڑھیوں پر باہر بیٹھ کر والدین سے چھپ کر رات میں دو دو بجے تک کے وہ گیم کھیلتے رہتے ہیں، اور پڑھائی چھوڑ دی ہے، اسکول چھوڑ دیا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے اس گیم کے پیچھے. تو آپ خود سوچے کہ کیسے مشغول کر دیا ہے انسان کو دنیا نے، اور وہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دنیا کے گیمز میں لگا ہوا ہے، دنیا کے کام کاج میں لگا ہوا ہے، دھندوں میں لگا ہوا ہے، سامان عیش میں لگا ہوا ہے. اس کو صرف لذت حاصل کرنے کے اسباب نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. کیوں اتنا کماتے ہیں ہم، کیوں اتنا دوڑ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سامان عیش بڑھتا جائے، جو ہمارا کمفرٹ کا وہ جو حصول ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے اس کا گراف کہ ہم اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. ہم قوت و اقتدار میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم سامان عیش میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ سب اس لیے حاصل کریں، ایک یہ بھی خواہش ہے دل میں کہ دوسروں پر فخر جتایا جا سکے. اچھا دیکھا، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اچھا اچھا بس ایک ہی ہے. اچھا میرے تو چار بچے ہیں. اچھا بیٹے کتنے ہیں؟ بیٹیاں کتنی ہیں؟ اچھا میری تو صرف بیٹیاں ہیں. اچھا صرف بیٹیاں. ہائے ہائے بےچارے. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو اس کا اجر دے گا. میرے تو چار بیٹے ہیں, میرے تو پانچ بیٹے ہیں. تو کیا بیٹے پیدا کرنا آپ کے ہاتھ میں تھا, اور سامنے والے کو اگر بیٹیاں ہیں تو کیا اس کا قصور ہے؟ تو نہیں, اس پر بھی فخر, میرے تو چار اور پانچ بیٹے ہیں. اچھا کیا جاب کرتا ہے آپ کا بیٹا؟ بس ایسی ابھی تو چھوٹی موٹی جاب ہے. اچھا کوئی بات نہیں, مل جائے گی بےچارہ. میرا بیٹا؟ ہاں فلاں جگہ ہے نا, فلاں کمپنی میں ہے اور فلاں جگہ ہے, پتہ نہیں جتنی بھی جو بڑی سے بڑی کمپنی ہو تو اس پر بھی فخر جتایا جاتا ہے. کیا جاب کرتے ہیں آپ کے ہسبینڈ؟ اچھا یہ ہے. ہاں میرے ہسبینڈ فلاں جگہ یہ اس پر عہدے پر فائز ہیں. تو یہ سب کیا ہے دراصل؟ فخر جتانا کہ آپ کے اختیار میں تھا, آپ کے ہسبینڈ کو جاب آپ نے دلائی تھی, یہ آپ کے بیٹے کو جاب آپ نے دلائی ہے. لیکن فخر جتایا جاتا ہے کس خاندان سے ہیں آپ, کس قبیلے سے ہیں, اپنی خوبصورتی پر ناز, اپنے ہر چیز پر ناز. تو یہ خوبصورتی کیا ہونے والی ہے؟ فنا ہو جانے والی ہے. یہ صورتیں, یہ پیسہ, یہ مال و دولت, یہ سب کچھ چلے جانے والا ہے. حسن صورت مختصر, حسن سیرت مستقل. اس سے خوش رہتی ہیں آنکھیں, اس سے خوش رہتا ہے دل. یہ آپ کی صورت یہ کسی کام کی نہیں آنے والی, یہ تو صرف, یہ تو قبر میں جانے کے بعد سب کی صورتیں ایک جیسی ہو جائے گی, سب مر کر مٹی ہو جائیں گے اور سب کی ہڈیاں سڑ گل جائیں گی. اصل چیز کیا باقی رہے گی؟ ہمارے نیک اعمال, ہماری عبادات, ہمارا اخلاق, ہمارے ایسے کیے گئے کام جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں, وہ ہمارے لیے ہمارے قبر میں کام آئے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے قبر کا لفظ استعمال کیا کہ یہ تم جو فخر جو تارے آپس میں, یہ تم جو ایک دوسرے پر پراؤڈ فیل کر رہے ہو, اپنی کالر کھڑی کر رہے ہو کہ میں زیادہ اچھی, میرے شوہر زیادہ اچھے, میرا خاندان زیادہ اچھا, میری گاڑی زیادہ اچھی, میرا بنگلہ زیادہ اچھا. یہ سب آج جو بڑے بڑے عالیشان محل ہیں آپ دیکھ لیں, فرعون سے بڑھ کر عالیشان محل کس کا ہو سکتا تھا بھلا؟ ہو سکتا ہے کسی کا؟ اسی طرح سے نمرود, قارون کی مثال لے لیں. وہ تو مسلمان ہی تھا نا, بنی اسرائیل کا مسلم شخص تھا. قارون کا محل تو ایسا تھا کہ اس کی جو چابیاں تھیں, اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں, اس کے محل کی جو کنجیاں تھیں, اسے پوری ایک جماعت اٹھائے ہوئے تھی. آپ سوچیں وہ کتنا بڑا محل ہوگا, کتنے کمرے ہوں گے اس میں, کیسے عیش و عشرت کا سامان اس میں نہ ہوگا. لیکن کیا ہوا, جیسے ہی داخل ہوا تو اس سمیت, اس کے خزانوں سمیت اس کو دھنسا دیا گیا. تو اے غافل انسان, تو دنیا حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے, تو دوڑتا جا رہا ہے, تو فخر جتا رہا ہے ایک دوسرے پر, تو سوچ تو صحیح کہ تیرا انجام کیا ہونے والا ہے, تجھے تو قبر میں جانا ہے. تو کیسی غفلت بھلا, کوئی کیسے غفلت بلد سکتا ہے آخرت سے؟ آپ بتائیے کہ میں اور آپ یہ انکار کر سکتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں بہت زیادہ دن رہیں گے, ہم کو تو ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے, ہم تو قبر نہیں دیکھیں گے, ہم کو تو قبر میں نہیں جانا ہے. ہم کر سکتے ہیں انکار بھلا؟ نہیں کر سکتے. تو یہ جو عالیشان محل, یہ عالیشان عمارتیں, یہ بڑے بڑے لوگ جن کے بہادری کے ڈنکے بجتے تھے, آج کہاں ہیں آپ بتائیے؟ قبروں میں دفن ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ہم نہیں جانتے کیا حال ہو رہا ہے ان کا اندر. اگر نیک تھے تو الحمدللہ, اور اگر انہوں نے دنیا میں فخر جتایا تھا, غرور کیا تھا, تکبر کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ تو غرور کا سر نیچا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے, اور جنت میں تکبر کرنے والے کبھی نہیں داخل ہوں گے. تو یہ سب اس لیے اگر ہم حاصل کر رہے ہیں کہ ہم اچھا لباس, اچھی گاڑی, دوسروں پر فخر جتا سکیں, تو یقین جانیے, الرٹ ہو جائیے, اللہ تعالیٰ سے ڈریے, توبہ کیجیے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی ہے. ایک شخص تکبر کے ساتھ اپنی چادر کو اوڑھے جا رہا تھا, اور اس دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا, غرور میں مبتلا تھا کہ میری چادر بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی چادر سمیت زمین میں دھسا دیا, اور کہا جاتا ہے کہ قیامت تک وہ دھنستا ہی رہے گا زمین میں. اللہ محفوظ رکھے, صرف لباس پر فخر کر رہا تھا. اور صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے, مفہوم اس طرح سے ہے کہ جس نے دکھاوے کا لباس پہنا, اس لیے پہنا لباس کہ لوگوں کے سامنے تکبر کرے, اپنے آپ کو یونیک ظاہر کرنے کے لیے لباس پہنا کہ میرے جیسا لباس تو کسی کا نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن آگ کا لباس پہنائے گا. جس نے شہرت اور دکھاوے کا لباس پہنا تھا دنیا میں. آج ہمارا لباس خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اچھے دکھیں؟ نہیں, یہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ دوسروں کو ہم کیسے ریفیٹ کریں کہ اس سے بڑھ کر میرا لباس ہونا چاہیے. تو میری بہنوں, ہمیں یہ وقت ہمیں بہت اچھے سے یاد دلا رہا ہے. ہم گھروں میں بیٹھے ہیں, ابھی بہت سکون کا وقت ہے, ایسا سمجھیں. کوئی بھاگ دوڑ نہیں لگی ہے, کوئی ریس نہیں لگی ہوئی ابھی, نہ کوئی دعوتیں ہیں, نہ کوئی شادی ہے, نہ کمپٹیشن ہے. جن کی شادیاں ہونی تھی انہوں نے تین لوگوں کو لے جا کر شادی کر کے لالی, دیکھیں شادی ایسے بھی ہو گئی نا. تو عام دنوں میں کیوں نہیں ایسے ہو سکتی شادی, لیکن جب تک ہم اس پر لاکھوں خرچ نہ کر لیں ہماری شادیاں نہیں ہو سکتی. تو اے غافل انسان, ذرا سوچ لے کہ تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہ سب عالیشان محل، یہ سب خوبصورت بنگلے، یہ یہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یہ چیز ہمارے کام میں نہیں آئے گی۔ آپ خود بتائیے جتنا خوبصورت ہمارا بیڈ روم ہے آج، کیا ہم اپنا یہ بیڈ روم اپنی قبر میں لے جا سکیں گے؟ کیا ہم اپنا یہ فرنیچر اپنی قبر میں لے جا سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کتنے بھی دعوے کر کے جائیں، آپ کتنی بھی وراثت میں آپ اپنی وصیت لکھ کر جائیں کہ نہیں چونکہ میں اس کی وارث تھی لہٰذا میرا گھر میری قبر میں ڈال دیا جائے، کوئی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کوئی آپ کو اس طرح سے کمفرٹ زون فراہم نہیں کرے گا قبر میں۔ تو تم نے قبریں دیکھ لی، تم غفلت میں پڑے رہے، تمہاری موت نے تم کو آ لیا۔ تو یہ دنیا کی خوبصورتی ہمیں ٹیمپٹ کرتی ہے، اسی لیے قرآن میں آتا ہے اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر، کہ جان رکھو کہ یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود اور تماشے کے اور زینت یعنی خوبصورت بنا دی گئی، مزین کر دی گئی دنیا کی زندگی، اور تفاخر ایک دوسرے پر فخر جتانا آپس میں، وہ تکاثر اور ایک دوسرے سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دھن، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھی انسان کی فطرت میں۔ لیکن ہم کو، ایک مومن کو اس سے بچنا ہے، ایک مومن کو اپنی ان خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو یہ دنیا کی زینت پر نظریں نہیں ڈالنی ہے، اس کو یہ دنیا میں منہمک نہیں ہو جانا ہے، یہ دنیا میں غرق نہیں ہو جانا ہے، اس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر کے جانا ہے، اپنی آخرت کو تیار کر کے جانا ہے۔ آپ نے کبھی وہ مارکیٹس کا منظر دیکھا ہوگا، وہ منظر اتنا یاد دلا دیتا ہے آخرت کی کہ لوگ دنیا میں کتنے مگن ہیں، بس ایک بھاگ دوڑ، ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ لیکن ہم سب کو کہاں جانا ہے؟ ہم سب کو قبریں دیکھنی ہیں۔ ہم کتنے بھی لباس سلوا لیں، کوئی ہم کو، ہمارا جو سب سے خوبصورت لباس ہوگا نا، ہم نے چاہے وہ جتنے بھی خریدا ہوگا، کچھ لوگ تو بہت پیسے خرچ کرتے ہیں لباس پر، 10,000, 15,000, 20,000، کہتے ہیں کہ ہم برانڈ سے نیچے نہیں آ سکتے، جو ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہم نے ایک بنا لیا ہے اس سے نیچے نہیں ہم آ سکتے، ہم عام دکانوں سے کپڑے نہیں خریدتے، ہم تو بوتیک سے اور برانڈ کے کپڑے خریدتے ہیں۔ تو وہ برانڈ کے کپڑے آپ کو جب کفن پہنایا جائے گا، ہم کو جب کفن پہنایا جائے گا، کسی کا بھی کفن، چاہے کوئی کتنا بھی امیر ہو، کیا اس کا کفن سفید کے علاوہ کچھ ہوا ہے، یا پلین کپڑے کے علاوہ کچھ اور ہوا ہے؟ ہمارے الماریوں میں، ہماری کیبنٹس میں دیکھ لیجئے کتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی آ کر دیکھتا ہے جب انتقال ہوتا ہے، اچھا دیکھو اتنے سارے کپڑے، اس میں سے ان کا جو پسندیدہ کپڑا تھا وہ پہناؤ ان کو بطور کفن کے؟ کبھی کسی نے کیا ایسا؟ نہیں کیا۔ ہمارے سارے کپڑے جو ہم نے اتنے پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر خریدے ہوں گے، وہ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ کراکری جو کہاں کہاں سے ڈفرینٹ شاپ سے خریدی تھی، وہ بھی سب دنیا میں رہ جائے گی، ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ صرف اور صرف ہمارے نیک اعمال جائیں گے۔ تو اے غافل انسان چونک جا، اے غافل انسان اس غفلت سے باہر آ جا، اے غافل انسان آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لے، آخرت کے لیے کچھ جمع کر لے۔ یہ خوبصورت محل، یہ خوبصورت ڈرائنگ رومز، یہ ہمارے ڈیکوریشن، یہ سب کچھ دھرا رہ جائے گا۔ اب یہاں پر اور بات غور کرنے کی ہے کہ یہ کہنے کا، انہیں یہ صورتوں کا مقصد، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انسان دنیا میں رہے ہی نہ اور انسان دنیا سے کنارہ کش ہو جائے۔ ایک چیز ایک مومن کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جب اس کو ایکسٹریم پر، ایک نہج پر جا کر لیا، تو وہ رہبانیت میں مبتلا ہو گئے۔ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے، آپ کو اس دنیا کے جو ٹیمپٹ کرنے والی چیزیں ہیں اس میں رہتے ہوئے اپنا دامن بچا کر نکلتے چلے جانا ہے، نکل کر چلے جانا ہے۔ کہ ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، بہت اچھا جملہ تھا، مجھے بہت پسند ہے جملہ، کس نے کہا تھا کہ ہمارے دین میں نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے، نہ ترک دنیا نہ غرق دنیا، نہ دنیا کو ترک کر دینا ہے اور نہ ہی دنیا میں غرق ہو جانا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس دنیا سے صرف اتنا حصہ لینا ہے، اتنا حصہ ہمیں حاصل کرنا ہے جتنی کی ضرورت ہے۔ دنیا حاصل کرو، ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام بھی بہت مالدار تھے، ماشاءاللہ عبد الرحمن بن عوف ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے بہت مالدار تھے، بعد میں بھی وہ بزنس کرتے رہے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اب دیکھیں ان کی پوری زندگی گھوڑے پر سوار ہو کر گزری، میدان جنگ میں اور میدان جہاد میں، ماشاءاللہ۔ اور چونکہ وہ میدان جنگ میں تھے اور وہ خاندانی طور پہ وہ بہت امیر تھے، ماشاءاللہ ان کے والد نے بہت زیادہ دولت اور جائیداد چھوڑی تھی، پھر چونکہ وہ جنگوں میں شامل ہوتے رہے تو مال غنیمت بھی بہت ملتا رہا ان کو، تو ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ مالدار تھے۔ تو سیرت نگار لکھتے ہیں، جو ہسٹورین ہیں جنہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ہسٹری لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہترین زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے، دنیا کی آسائشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی خالد بن ولید نے گزاری۔ حالانکہ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر زیادہ رہتے تھے گھر کی بہ نسبت، لیکن انہوں نے زندگی کو پوری طرح انجوائے کیا بغیر گناہ کے، ماشاءاللہ گناہوں سے بچتے ہوئے، کیونکہ یہ پیسہ، یہ مال و دولت، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اس کی عبادت سے غافل کر دیتی ہے. لیکن صحابہ کرام ماشاءاللہ اس دولت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے ماشاءاللہ. یہ دنیا کی دولت نے ان کو اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک کیا. تو آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے اخلاق کو دیکھیں، آخرت کی فکر کریں، آخرت سے غافل نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اپنے سجود اور رکوع کو لمبا کریں. یقین جانیے اللہ تعالیٰ کو طویل سجود، طویل رکوع بہت پسند ہے. سب سے زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. کل قیامت کے دن ہمارے یہی رکوع اور سجود کام آئیں گے، یہی ہماری عبادتیں کام آئیں گی. اور صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ہمارے اخلاق، جو ہمارے ذمے فرائض ہیں، جو حقوق و فرائض ہیں ایک دوسرے کے، ان کو ادا کرتے ہوئے ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، ہمیں دنیا چھوڑ کر نہیں جانا. تو یہ سب جو کچھ ہم آج حاصل کر رہے ہیں، یہ تو دنیا میں سب رہ جائے گا. تھوڑے دن کی لذتیں ختم ہو جائے گی، تھوڑے دن کی عیش و عشرتیں ختم ہو جائے گی، لیکن اصل جو عیش و عشرت ہے وہ آخرت میں ہوگا. وہاں کا عیش و عشرت کبھی ختم نہیں ہونے والا، وہاں کی ہر نعمت دائمی ہوگی. اور صحابہ کرام ماشاءاللہ وہ یہ بات جانتے تھے، وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے ماشاءاللہ، وہ ذہین تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی ہے، لہٰذا یہاں تکلیف اٹھا لو، آخرت میں اس کے بدلے بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے. اور ہم نادان اور بے وقوف ہیں، ہم سمجھتے ہیں جو بھی کچھ ہے دنیا میں ہے، بس دنیا میں حاصل کر لو، آخرت کس نے دیکھی، کل کا معاملہ ہے، کل کی کل دیکھیں گے. تو یہ آج جو دنیا ہمیں ٹیمپٹ کر رہی ہے، یہ دنیا کی زینت، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ حدید آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ یہ زینت ہے، دنیا کی زینت ہے، یہ دراصل تمہارا ایک دوسرے سے مال و دولت میں آگے بڑھ جانا تفاخر ہے، تکاثر ہے. تو یہ دنیا کی زینت ہمیں غافل نہ کر دے. فکر اس دن کی ہونی چاہیے، وہ دن ایسا ہوگا یوم ولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی وہ آخرت کا دن، حساب کتاب کا دن اتنا خطرناک ہوگا، 50,000 سال کے برابر کہا جاتا ہے. حساب کتاب سے انسان اتنا تھک جائے گا، انتظار کی سولی پر لٹکے لٹکے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد فیصلہ نپٹا دے، چاہے جہنم ہی میں ڈال دے، لیکن انتظار کی سولی پہ لٹکنا عذاب ہے. تو اتنا خطرناک دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ دن ایسا خطرناک ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اور اس کے دو معنی بتائے مفسرین نے کہ یا تو اتنا انتظار کرتے کرتے جو بچے تھے وہ بوڑھے ہو جائیں گے، یا پھر وہ دن ایسا ہوگا کہ فکر کی وجہ سے چہرے پر جھریاں آ جائے گی کہ انسان یا بچے بوڑھے لگیں گے. تو لہٰذا یہ جو دنیا کی زینت ہے، یہ خوبصورتی ہے جو ٹیمپٹ کر رہی ہے ہم کو کہ میری طرف آؤ، دنیا ہمیں بلاتی ہے اپنی طرف، لیکن ہمیں دنیا میں نہیں رہنا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا اور خوبصورتی اور آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا، تو لہٰذا ہم کو کس کے، ہم کو کہاں جانا ہے، آخرت کی بھلائیاں تلاش کرنا ہے، ہم کو آخرت کو ہم اپنی کامیاب بنانا ہے، ہمیں اس طرف دیکھنا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ہمارا رب کیا چاہتا ہے. تو یہ دنیا کی خوبصورتی نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ آرٹیفیشل جیسے جیولری ہوتی ہے نا، وہ چیزیں ہیں، یہ اصل گولڈ، اصل سونا، اصل ڈائمنڈ نہیں ہے. اصل تو ہماری زندگی کون سی، آخرت کی زندگی ہوگی. میں صرف دو صحابہ کے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گی اس حدیث کے بعد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا حلوۃ قدورا و ان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ دنیا یہ اصل میں ایک خوبصورت ہے، ایک جیسے میٹھا ہوتا ہے نا، میٹھا انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، خدورا گرینری، یعنی بالکل یہ جو دنیا کی یعنی ویجیٹیشن کی طرح، کہ جب وہ بالکل ہرا بھرا درخت ہوتا ہے یا ہرا بھرا سبزہ ہوتا ہے، وہ انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف. لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو یہاں پر خلیفہ بنائے ہیں، تم کو ایک ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، تم کو ایک ذمہ داری دے کر سونپ کر بھیجا ہے اس میں. بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. بس لہٰذا تم بچو اس دنیا سے اور ڈرو عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے. یعنی بعض اوقات خواتین کی وجہ سے یا بیوی بچوں کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں نا. آج دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں انسان، کیوں ایک دوڑ لگی ہے، ایک ریس لگی ہے، بیویوں کی خواہشات ہوتی ہیں. تو لہٰذا تم کو اس بارے میں ڈرنا چاہیے، یا پھر ایسا نہ ہو کہ عورتوں کی وجہ سے تم گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اس دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ. تو بہرحال بندے کو چاہیے کہ وہ دنیا میں مشغول ہونے کے بجائے اپنے دین کی طرف توجہ دے اور اپنے اعمال کو درست کرے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں. تو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہی تھی صحابہ کا، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے اور نمونہ ہے. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے گھر آئے حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر، جبکہ وہ امیر المومنین تھے اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ تقریباً 2/3 ورلڈ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، یعنی مسلمانوں کی حکومت وہاں تک پہنچ چکی تھی۔ آپ سوچیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اتنی بڑی زمین کے خلیفہ تھے، ماشاءاللہ، مسلمانوں کے سردار، مسلمانوں کے امیر، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، تو ان کے لباس میں کئی جگہ پیون لگا ہوا تھا، اور پیون بھی دراصل چمڑے کا لگا ہوا تھا، کچھ کھدر کا کپڑا تھا اور اس میں چمڑے کا پیون لگا ہوا تھا، جو کہ تھوڑا سا بدنما سا لگ رہا تھا۔ تو ان کی بیٹی نے دیکھ کر کہا، حفصہ رضی اللہ عنہ نے، کہ ابا جان، آپ تو امیر المومنین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اچھا لباس پہننے کو منع نہیں کیا ہے، آپ کم از کم تھوڑا بہتر لباس کیوں نہیں سلوا لیتے، تھوڑا تو بہتر ہو لباس۔ آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا، کہ کہا بیٹی، اور ان کا کانسیپٹ اصل میں یہ تھا کہ دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی لیکن اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے۔ کہنے لگی کہ یہ بیٹی، یہ لباس ہمیں سادگی، یعنی مجھے سادگی پسند ہے، تم جانتی ہو، اور یہ سادہ لباس ہے، اور یہ چونکہ کھدر کا لباس ہے تو اس میں پسینہ آرام سے جذب ہو جاتا ہے، یعنی مشکل نہیں پیش آتی، اور انہوں نے اپنے اوپر کوئی آسائش کی عادت نہیں ڈالی تھی۔ کہا جاتا ہے جس وقت ایران فتح ہوا، اس وقت وہ خراسان کہلاتا تھا علاقہ، اور ان لوگوں کے پاس اتنی کثرت سے دولت تھی کہ ان کے پاس، ان کو خود کو بھی اندازہ نہیں تھا، خراسان والوں کو، کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہاں کی اتنی ساری دولت آئی، اور جو سپہ سالار تھا اس کو قید کر کے لایا گیا، تو اس نے کہا کہ میرا لباس اس وقت تک نہ اتارنا، اور میرا سر کا جو خود ہے، وہ خود بھی کہا جاتا ہے ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا، جو سر میں ٹوپی پہنی جاتی ہے جو جنگ کے موقع پر، تو اس میں بھی کچھ ڈائمنڈس وغیرہ لگے تھے، اور اس نے کچھ ہیرے جواہرات کے کچھ ہار بھی پہن رکھے تھے، اور کنگن بھی پہنے ہوئے تھے۔ یہ صرف سپہ سالار ہیں، بادشاہ کی بات نہیں کی جا رہی ہے، ایک کمانڈر تھا بس۔ تو کہا کہ مجھے اپنے امیر کے سامنے لے چلو، جو تمہارا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، اس کے سامنے لے جاؤ، اور میری بس ایک ہی شرط ہے کہ میرا یہ لباس نہ اتارنا جب تک کہ مجھے اس کے سامنے نہ پہنچا دو۔ کہا جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈا گیا، ڈھونڈ مچی کہ کہاں ہے امیر المومنین، کہیں پر دکھائی نہیں دیے۔ پھر آخر کا ڈھونڈتے تھوڑے سے شہر سے باہر کے علاقے میں پہنچے تو ایک درخت کے نیچے اپنے ہاتھوں کا تکیہ بنائے عمر رضی اللہ عنہ سو رہے تھے۔ تو جب یہ سپہ سالار کے ساتھ وہاں پہنچے تو اس نے دیکھا اور اس سے کہا کہ یہ ہے ہمارے امیر، اور اس وقت پھر عمر رضی اللہ عنہ اٹھ گئے۔ تو وہ سپہ سالار کہا جاتا ہے کہ بس بے ہوش ہوتے ہوتے بچہ، یعنی وہ اتنا حیران ہوا، اور اس نے کہا کہ اچھا یہی بات ہے، جبھی تو تم لوگ ملک در ملک فتح کرتے چلے جا رہے ہو، جس کا یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ اتنا سادہ زندگی گزارتا ہو کہ اسے سونے کے لیے تکیے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہاتھوں کا تکیہ بنائے سو رہا ہو، اور اس قدر بے فکری سے وہ سو رہا ہے کہ کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں، یہ اس کا عدل ہے، یہ ان کے عدل کی وجہ سے۔ ماشاء اللہ، آپ دیکھیں کہ ان کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی، صرف اللہ کا خوف تھا۔ جب ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا تھا کہ اے عمر اتق اللہ، اے عمر اللہ سے ڈرو، تو کہا جاتا ہے کہ اپنا گال زمین پر ٹیک دیا تھا، اتنی عاجزی تھی ان کے اندر۔ جب ان کا آخری وقت تھا تو اپنے بیٹے سے کہا، جب عبداللہ بن عمر اپنے گود میں ان کا سر رکھے ہوئے تھے، تو کہا کہ بیٹا میرا سر زمین پر رکھ دو۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، آپ کو میرے گود میں کیا تکلیف ہے، یہیں رہنے دیجئے سر، دو بار کہتے رہے، جب نہیں سنا تو خود سے اپنا سر نیچے رکھ دیا، اور کہا کہ شاید میری، یعنی میں زمین پر سر رکھ دوں، یعنی وہ گڑ گڑانا چاہتے تھے اللہ کے آگے، شاید اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ یہ تھے ہمارے رول ماڈلس، یہ تھے ہمارے ہیروز، یہ تھے ہمارے صحابہ، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم ویسی زندگی نہیں گزار سکتے، ہمارا ایک اسٹینڈرڈ آف لائف بن چکا ہے، آج ہم تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، جو ہمارا کمفرٹ ہم نے اپنے لیے ایک لازم کر لیا ہے، اتنے ہمارے آرام دہ بستر ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، کتنے ہمارے صوفے اتنے آرام دہ۔ وہ جو کہا تھا نا علامہ اقبال نے، کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسن، کہ آج ہم اتنا اپنے آپ کو عیش و عشرت کا ہم نے عادی بنا لیا کہ ہم تکلیف میں رہ ہی نہیں سکتے۔ ہم تو ٹھیک ہے، نو پرابلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نواز ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ترک دنیا کا نہیں کہتا ہے، لیکن کچھ تو فکر آخرت کی کریں، ہم کچھ تو آخرت کے لیے توشہ تیار کر لیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں وہ لوگ کمپیٹ کس میں کرتے تھے، وہ لوگ غفلت میں، دنیا سے غفلت میں پڑھے ہوئے تھے وہ لوگ، لیکن آخرت سے غافل نہیں تھے۔ آج ہم دنیا میں مشغول ہیں اور آخرت سے غافل ہو گئے ہیں، کہ روزانہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق خلیفہ تھے اور کہیں صبح صبح چلے جاتے ہیں، اور ہر بار وہ چاہتے تھے کہ ان کے پیچھے جائیں، لیکن ابو بکر صدیق بہت جلدی نکل جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ کل تو میں ہر حال میں ابو بکر صدیق کا پیچھا کروں گا اور دیکھوں گی کہ کہاں جاتے ہیں۔ جب وہ گئے تو پتہ چلا کہ کسی ایک گھر میں جاتے ہیں، اب ان کو بھی کیوریوسٹی ہوئی کہ کیوں جاتے ہیں ابو بکر صدیق یہاں پر، تو گئے، جب ان کے نکلنے کے بعد وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک نابینا شخص تھا وہاں پر، اکیلے تنہا بوڑھا سا شخص تھا۔ تو کہا کہ کون یہاں آتا ہے روزانہ؟ تو بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو روزانہ صبح آ کر میرے تمام کام کر جاتا ہے اور بہت دعائیں دی ان کو. تو کہا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ کون ہے؟ تو کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ وہ امیر المومنین ہے مسلمانوں کے، خلیفہ ابوبکر صدیق. اب کس چیز کی فکر تھی بھلا ابوبکر صدیق کو؟ کیا کمی تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ ہر ایک کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں مسجد کے سوائے ابوبکر صدیق کے، یعنی ان کا احسان میں نہیں اتار سکتا. لیکن آپ دیکھیں ان کو کیسی فکر تھی اپنی آخرت کی، وہ غافل نہیں ہوتے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت سے. ان کو اپنے اخلاق کو، اپنے فرائض کو انجام دینے کی انہیں کتنی فکر اور کتنی پرواہ تھی. ماشاءاللہ آج ہمارے ذمے جن کی خدمت اور فرائض ہیں ہم انہیں کا نہیں کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کا تو بہت دور کی بات ہے. تو یہی وہ صحابت ہے جنہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ اصل زندگی کیسے جی جاتی ہے، اصل دنیا میں کس لیے رہا جاتا ہے؟ آخرت کی فکر کے لیے. اپنی آخرت کے لیے کچھ توشہ جمع کر لیں، غفلت میں نہ پڑے رہیں، اور اپنے لیے کوئی ایسا کام کر جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ بالکل دنیا سے بہت ہی زیادہ بیگانہ ہو گئے تھے، صرف علم یعنی درس و تدریس سے ان کو شغل تھا. اس کے بعد کہا جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کر ایک دیہات میں چلے گئے تھے کہ دنیا سے ان کو دلچسپی نہیں رہی تھی، کیونکہ ان کی پوری زندگی پہلے اسٹریٹ رابری میں گزری تھی، اسٹریٹ رابر تھے یہ. تو جب اسلام قبول کیا تو اس سے توبہ کر لی اور پھر بہت ہی نیکی کی زندگی گزارے. تو کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی گھر میں بس 3-4 برتن تھے، تو ایک دن وہ برتنوں کو دیکھ کر بہت گھبرا گئے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے چار پیپر سے اور کہا کہ تم نے یہ کیا سانپ بچھو جمع کر رکھے ہیں، اور کہہ کر باہر نکل گئے. یعنی ان کو اتنے برتن بھی گوارا نہیں تھے، اگر آ جا کر وہ ہمارے کچن کا حال دیکھ لیں تو ان کو وہ بے ہوش ہی ہو جائیں کہ آج تو ہمارے پاس ڈیلی یوز کے برتن الگ ہیں، کراکری. مہمان جب نارمل مہمان آتے ہیں ان کے لیے الگ ہے، جب اسپیشل مہمان آتے ہیں ان کے لیے الگ ہے. سبحان اللہ، اللہ کا یہ بھی بہت شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور یہ دیکھے گا کہ اس مال میں، جو مال میں نے تمہیں عطا کیا تھا، اس میں سے کتنا حصہ تم نے میرے لیے نکالا. تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم اپنی ذات پر خرچ ہی نہ کرو، تم فقیروں کے حال میں رہو، تم رہبانیت اختیار کر لو، بالکل بھی نہیں کہا جا رہا ہے. آپ اپنی ذات پر ضرور خرچ کریں، ہم اپنی ذات پر ضرور خرچ کریں، اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں، گھر پر بھی خرچ کریں، لیکن یہ کہ صرف دنیا کے بندے بن کر نہ رہ جائیں. ایک حدیث آتی ہے جو ہمارے لیے مشورہ رہا، ویسے تو بہت ساری حدیثیں تھیں لیکن بہت ہی چنندہ لینا پڑا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، کیسا اس کا مال ہو سکتا ہے؟ جو کھایا پیا وہ فنا ہو گیا، جو پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا، ہاں جو صدقہ کیا وہ بچ گیا. تو جو اللہ کی راہ میں دو گے وہ بچ جائے گا، جو اپنے اوپر خرچ کرو گے وہ سب ختم ہو جائے گا. تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی ضروریات کو خرچ کرنے کے بعد، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد جو بچتا ہے، یا ضروریات میں سے بچا کر اللہ کی راہ میں دیں. آپ دیکھیں یہاں پر بیلنس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اب یہ نہ ہو کہ ہم اپنی ضروریات پر بھی خرچ نہ کریں اور سارا اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دیں. ایسے بھی نہیں کہا گیا، سعد بن ابی وقاص کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ سعد بن ابی وقاص سے دیا پورا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہے تھے تو رسول اکرم نے فرمایا کہ نہیں، پورا نہ دو بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھو تھوڑا. تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے بچوں کو کسی کے آگے مانگنے والا بنا کر چھوڑ جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنا مال چھوڑ جاؤ تاکہ تمہارے بچے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ایک اور مثال ہم کو ملتی ہے کہ ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی راستے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزرے وہاں سے. رسول اکرم کا تربیت کا انداز بہت ہی اچھا تھا، ماشاءاللہ ہم کو اس سے بھی سیکھنا چاہیے. رسول اکرم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو اسے ایک درہم میں خریدنا چاہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیسے پاسبل ہے بھلا؟ یہ پہلی بات تو یہ تو مردہ ہے، دوسری بات اس کا کان کٹا ہوا، اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو اس کے کان کٹے ہونے کی وجہ سے کوئی اسے ایک درہم میں نہ خریدتا. تو یہ رسول اللہ، یہ تو مردہ بکری ہے، کون اسے خریدے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس مردہ بکری سے بھی بہت کم تر ہے. اب آپ سوچیں، تو یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا کتنے دن کے لیے ہے؟ اگر دیکھا جائے تو انفرادی طور پہ میرا اور آپ کا جینا، ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 60 سال، 70 سال، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اور آج کے دور میں تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، ہارٹ اٹیک ہر ایک کو، کورونا وائرس سے زیادہ تو ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں لوگوں کو 40 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں. تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کون کتنا جیے گا. ایک چھوٹی سی مثال کسی نے بہت اچھی دی تھی تفسیر میں کہ آپ ایسا سمجھے کہ یہ دنیا اور آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کے سمجھے آپ کا ایک بیڈ روم کا دروازہ ہوتا ہے، ایک آپ کا مین ڈور ہوتا ہے نا، مین گیٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے ٹارگیٹ صرف اپنے بیڈ روم کے ڈور کو بنایا تو آپ کبھی مین گیٹ تک نہیں پہنچ سکتے، آپ صرف اپنے بیڈ روم کے ڈور تک ہی رہیں گے. لیکن اگر آپ ٹارگیٹ مین گیٹ کا بناتے ہیں تو آپ کو لازمن اپنے بیڈ روم کے ڈور سے بھی گزرنا پڑے گا. تو آخرت کو ٹارگیٹ بنائیں، آخرت کو ٹارگیٹ بنائیں گے تو لازمن جو دنیا ملنی ہے وہ تو ملے گی آپ کو. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا کم نہیں دیتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دے گا، اور جو صرف دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے تو دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے سامنے سے گزر جاتی ہے، اور جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے ناک رگڑتی ہوئی دنیا اس کے سامنے آ جاتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی تھی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی. لیکن تم آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو دنیا کو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دے گا. تو ہمیں پھر ٹارگیٹ کس کو بنانا چاہیے؟ آخرت کو. اپنی ہماری نظر ہمیشہ ہم اونچی رکھیں، آخرت پر رکھیں. ایک بہت اچھا واقعہ یہ کہہ کر ہم لوگ اپنا ختم کریں گے. دارالسلام کی پبلشڈ بک تھی، اسی میں یہ واقعہ، اس میں ایسے اچھے اچھے اسٹوریز آئے تھے سمجھانے کے لیے کہ ایک انجینئر تھا، اس نے کہیں جاب کی تو اس کا جو مالک تھا وہ بہت اچھا تھا، اس کا مالک اور دونوں کی بہت اچھی نبھ رہی تھی. کئی سال گزر گئے اس کو جاب کرتے کرتے، وہ اپنے مالک کے لیے گھر بناتا گیا، بلڈنگز بناتا گیا، اس کو سیل کرتے گئے وہ لوگ. اس کے بعد ایک دن اس کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ میری اتنی ساری زندگی گزر گئی کام کرتے کرتے، اب میں بہت تھک گیا ہوں، اب مجھے ریٹائرمنٹ لے لینا چاہیے. تو اس نے اپنے مالک کے پاس آ کر کہا کہ میں اس جاب سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، یعنی میں اب ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں اور میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ میرے جتنے جو بھی ہوتے ہیں بینیفٹس وہ مجھے میرے ادا کر دیجیے اور میرا استعفیٰ قبول کریے، ریزائن قبول کریے. اب دیکھیں اس کی پوری زندگی گزر گئی تھی، یعنی اس کی جو پوری جوانی کی قوتیں تھیں وہ سب اپنے مالک کے لیے کام کرتے کرتے، یعنی گھر بناتے بناتے اس میں گزر گئی. اب جب اس نے اپنے مالک سے کہا تو اس کے مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں تمہارا ریزائن قبول کرتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے میرا ایک کام اور کر دو. تو اب اس کو چونکہ وہ تو جاب سے ریزائن دینے کا سوچ چکا تھا، لہٰذا وہ بہت بیزار سا بھی تھا کہ اب تو مجھے جاب تو کرنا ہے نہیں، تو مجھے اچھا کام کیا کرنے کی ضرورت ہے، اب تو میری کوئی جاب کا بھی مسئلہ نہیں ہے اور مجھے تو جاب چھوڑنی ہے. تو اس نے کہا کہ یعنی بادل نہ خواستہ کہتے ہیں نا جس کو، کہ بالکل یعنی ایک بجھے ہوئے دل سے اور بالکل ایک ڈھیلے ڈھالے پن سے، سستی اور کاہلے سے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا یہ آخری کام بھی کر دوں گا، اوکے نو پرابلم. اور آخر کار اس نے مالک کا وہ آخری کام بھی پورا کر دیا، کیونکہ مالک نے کہا تھا کہ ایک گھر اور بنا دو جانے سے پہلے، تم اتنے اچھے کاریگر ہو، اتنے اچھے انجینئر ہو. تو اس نے کیا کہ آخری جو گھر بنایا وہ بہت ہی بے دلی سے، جو کہ سستی اور کاہلی سے بنایا تھا، اور یہ سوچ کے بنایا تھا کہ اب تو مجھے جاب چھوڑنی ہے، اب میرا کام کر کے کیا فائدہ، اچھا گھر بنا کے کیا فائدہ. تو بہت ہی بیکار سے اس نے سادہ سا گھر بنا دیا. جب وہ اپنا آخری کام کر کے اپنے مالک کے پاس پہنچا اور کہا کہ لیجیے یہ چابی، اور میں نے آپ کا آخری کام بھی کر دیا، اب مجھے چھٹی دیجیے، تو مالک نے وہ چابی اس کے ہاتھ سے لے کر واپس اسی کو دے دی اور کہا کہ یہ لو چابی، یہ گھر میں نے تمہارے ہی لیے بنانے کو کہا تھا، یعنی یہ میری جو آخری خواہش تھی وہ تمہارے خود کے گھر کے لیے تھی. اب آپ سوچئے کہ اس نوکر کا، وہ انجینئر کا پچھتانا کیا ہوگا، یعنی اب وہ کیسے اپنے ہاتھ مل رہا ہوگا اور کتنا پچھتا رہا ہوگا. اس کی یاس و حسرت کا کیا کہنا، کہ جب اس کو پتا چلا ہوگا کہ یہ گھر جو میں نے بے دلی سے بنایا اور بہت بیکار سے بنایا، اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ میرے لیے ہے تو میں اس کو کتنا خوبصورت نہ بناتا. تو میری عزیز بہنوں، اے غافل انسانوں، اے لوگوں، ذرا سوچیں، ذرا غور کریں کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنا گھر بنا رہا ہے، اپنے آخرت کے گھر کو بلڈ کر رہا ہے، اپنے آخرت کے گھر کو ڈیکوریٹ کر رہا ہے اپنے اعمال سے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچ کے کہ اچھا ابھی تو، یعنی ہم جب ہماری جو قوتیں ہماری جوان ہیں، ہم ابھی ہمارا جذبہ عزم حوصلہ جوان ہے، جو ینگ ایج ہوتی ہے اس میں انسان کا جذبہ بہت جوان ہوتا ہے ماشاءاللہ، بہت سارے کام کرنے کی اس کے اندر ہمت طاقت ہوتی ہے، عزم اور ولولہ ہوتا ہے. تو ابھی جو ہم اپنی ساری جوانی کی قوتیں کہاں کھپا رہے ہیں، دنیا کے لیے کھپا رہے ہیں. جب ہم تھک جاتے ہیں ہم سوچتے کہ سب نیک کام، عبادات، سارے اچھے کام، تلاوت قرآن، نماز، روزہ، سب ہم بڑھاپے میں کریں گے. تو میری عزیز بہنوں، جب ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی، گھٹنوں میں درد ہوگا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہوگی، ہاتھوں میں راشہ آ چکا ہوگا، جھریاں پڑ چکی ہوں گی، ہڈیاں کڑ کڑ جواب دے رہی ہوں گی کہ نہ رکو ہو سکتا ہے، نہ صحیح سے سجدہ ہو سکتا ہے، پیٹ نہیں جھکا سکتے، گھٹنوں میں درد، پیروں میں درد، سر میں درد، پتہ نہیں کیا کچھ، کانوں سے سنائی نہیں دے رہا ہے، تلاوت کیسے کریں گے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے. تو یعنی پھر جو آخر وقت کی جو تھکی تھکی عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں گے اس کے بدلے؟ ہم پھر وہی بیکار سا گھر سمجھے اپنے لیے. تو جب قوتیں عروج پر تھی، جب جوانی میں عزم اور حوصلہ پوری طرح سے پورے عروج پر تھا، طاقت زیادہ تھی، تو اس وقت نہیں دیا اللہ تعالیٰ کو وقت، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا دیں گا جواب میں، بدلے میں؟ ویسے ہی کہ ایسی تھکی تھکی عبادتوں کا بدلہ کیا مل سکتا ہے پھر، کیونکہ جوانی کی قوتیں تو ساری دنیا میں لگا دی، الحاکم التکاثر، تمہیں غافل کر رکھا تھا، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال حاصل کرنے کی دھن میں تمہیں غافل کر رکھا تھا اور تم قبروں تک جا پہنچے. تو ابھی جو جوانی کی قوتیں اس کو کہاں لگانا ہوگا؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، سجود میں، رکوع میں، عبادت میں، تلاوت قرآن کی طرف توجہ دیجیے. آپ دیکھیں کہ اتنی بہترین حدیث ہے. آج یہ جو بیماری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی نا, ہماری ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی, سارے اتنے بڑے بڑے لیبورٹریز بیکار پڑے ہیں, کوئی میڈیسن اس کے لیے نکل نہیں سکی ابھی تک کے. تو ہمارا تو ابھی بھی یقین ہے اور پہلے بھی یقین تھا الحمدللہ کہ اس سے خلاصی یا اس سے نجات صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ قرآن شفا ہے, رحمت ہے مومنین کے لیے. جو بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ جب کچھ لوگ کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے, یہ تدارسونہ کا لفظ آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں درس و تدریس کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, تو حفت ہم الملائکہ وغشیت ہم الرحمہ, ملائکہ گھیر لیتے ہیں ان کو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے ان کے اوپر. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کی رحمت ہماری طرف آئے, فرشتے ہمارے اوپر پر بچھائیں, ہمارے لیے پر بچھائیں, تو اس کے لیے پھر ہم کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت لگانا پڑے گا, فرائض کی پابندی, نوافل کی کثرت, تلاوت قرآن. جتنا زیادہ تلاوت قرآن, میں شروع دن سے آپ سے کہہ رہی ہوں, آپ کو پتا ہوگا نا جب ہم نے پہلا لیکچر لیا تھا اس سیریز کا کہ مشکل حالت میں مومن کا طرز عمل, اسی دن سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی تھی آپ سے کہ ہم کوشش کریں کہ جتنی زیادہ کثرت سے تلاوت کر سکتے ہیں تلاوت قرآن میں دھیان دیں, منزل کو فالو کریں کہ جو صحابہ اکرام ایک ہفتے میں ایک قرآن کمپلیٹ کیا کرتے تھے. چلے ایک ہفتے میں نہیں کر سکتے, کم از کم ایک مہینے میں تو کریں. تو تلاوت قرآن کو اپنا شعار بنا لیں. تو کمزور بینائی اور کمزور جسم کے ساتھ اگر تھکی تھکی عبادتیں ہوں گی تو پھر کیا ہوں گی, وہ اس کا اجر بھی ویسے ہی ملے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی آخرت کے لیے کام کرنے والا بنائے, اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنائے. ہم اس دنیا کو بس اتنا لیں جتنا کہ ایک ضرورت کے تحت سمجھے کہ جتنی ضرورت ہے بس اتنا لیں. جیسے کشتی جب تک کہ سمندر پر تیرتی رہتی ہے جب تک پانی اس کے نیچے رہتا ہے, لیکن آپ جیسے ہی کشتی کے اندر پانی ڈال لیں گے تو وہ کشتی کیا ہو جائے گی, ڈوب جائے گی. تو اسی طرح سے دنیا کا ساز و سامان بھی اتنا لے کہ جس سے یہ کشتی چل سکے سمندر کے اوپر. اگر بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ سامان آپ اس میں بھر لیں گے تو وہ ڈوب جائے گی. تو اپنے آپ کو اتنا نہ ڈبا دیں اس دنیا میں, اتنا نہ غافل کر لیں کہ آپ آخرت کو بھول جائیں, اور اتنا ڈوب جائیں دنیا میں کہ آپ کو آخرت کی فکر ہی نہ رہے اور یاد ہی نہ رہے. تو ہم کو متوجہ ہونا ہے اللہ کی طرف, ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے. رجوع اللہ, نہیں کوئی ملجا یا کوئی ماوا یا نہیں کوئی جائے پناہ, لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ہی ہماری عافیت ہے. تو لہٰذا اگر کوئی ہم پر رحمت سے متوجہ ہو سکتا ہے, یعنی ہمارا رب, وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کریں. جس نے یہ بیماری دی ہے اسی کے قبضے قدرت میں اس بیماری کو دور کرنا, جس نے یہ آج دنیا میں لاک ڈاؤن کروایا, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا والوں کو چونکانے کے لیے, جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے ان کو اس غفلت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں واپس اللہ کی طرف پلٹنے والا بنائے, اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے, اس دنیا سے جتنا ہمارے لیے فائدہ رکھا ہوا ہے اتنا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کو آخرت کی فکر کرنے والا بنائے. اور ایک آخری بات, کہ عبد الرحمن بن عوف ایک دن افطار کرنے کے لیے بیٹھے, روزہ تھا ان کو. عبد الرحمن بن عوف یہ بہت مالدار صحابی تھے, عشر مبشرہ میں سے تھے, ان کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی تھی. تو افطار کر رہے تھے, دو سالن کہا جاتا ہے ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے, دو سالن یعنی دو ڈشز تھے رکھے ہوئے. جیسے وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو وہ دو چیزوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لوگوں نے پوچھا ان کے گھر والوں نے کہ کیا بات ہے, کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت یاد آ گیا تھا کہ آپ کے پاس آخر وقت میں کھانے کے لیے مہینے بھر تک کچھ نہیں تھا, صرف کھجور اور پانی سے آپ روزہ افطار کرتے تھے ایک مہینے تک, کہ آپ نے اس کے علاوہ کوئی چیزیں نہیں تھی. اور یہ کہہ کر اتنا رونے لگے کہ ہچکیاں بن گئی اور آخر کر بغیر کچھ افطار یعنی کچھ کھائے ویسے اٹھ گئے. یہ تھے صحابہ کرام, وہ رسول اللہ کو یاد کرتے تھے کہ ہم سے یعنی رسول اللہ نے کیسی زندگی گزاری, پھر اس کے بعد صحابہ نے کیسی زندگی گزاری. اور جب نعمتوں کی کثرتیں ہو جاتی تھی تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہوگی کہ اتنی نعمتوں کی کثرت اللہ تعالیٰ نے ہم کو فراہم کر دی. اور آج ہمارے پاس نعمتوں کی کثرت ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں, رجوع نہیں کرتے ہیں. تو اے غافل انسان, اس غفلت سے باز آ جا اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا. اسی میں ہماری نجات ہے, اسی میں ہماری بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بنیں, زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والے بنیں, اور توبہ اور استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو انشاء اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان, بہت شفیق ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ ہمارا دین ہمیں بہت اچھی چیزیں سکھاتا ہے. ہمارا دین ہمیں ایک بیلنس ٹائم گزارنا سکھاتا ہے کہ نہ دنیا کے بندے بن کر رہو اور نہ ہی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرو، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی اس نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرو. تو دنیا مومن کے لیے دیکھا جائے تو بظاہر قید خانہ ہے، لیکن جب ایک مومن صحیح عمل کرتا ہے قرآن اور حدیث پر تو اس کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہمارے اس کام میں مددگار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کرے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں سب کی مدد کرنے والا بنائے ان شاء اللہ تعالیٰ. یعنی یہ جو حالات ہیں ابھی، جو بے روزگار لوگ ہیں، جو روزانہ کمانے اور کھانے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں مدد کرنے والا بنائے تاکہ کل آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. کیونکہ آج اگر ہم دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت کی ہماری مشکل کو دور اور آسان کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.